الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق اللہ العظیم. یہ بات عرض کی جا رہی ہے, پچھلے جمعے بھی عرض کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اگر کوئی حکم دے دیں, کوئی فیصلہ کر دیں, تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس سے انحراف کریں یا اس میں کوئی اپنی آسانی کا پہلو تلاش کریں, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور اللہ کی محبت کے تقاضے کے خلاف ہے. اس لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ حج ہے, قربانی ہے, اس میں یہی مزاج بنایا جا رہا کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ دو بغیر سلے ہوئے کپڑے, ایک لنگی پہن لی اور ایک چادر اوپر ڈال لی, بغیر سلے ہوئے کپڑے, اور یہ پہنو اور چکر لگاؤ ہمارے گھر کا. اول تو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بغیر سلے ہوئے کپڑے کیوں پہننے کا حکم دیا جانا ہے. ساری چیزیں عقل کے خلاف ہیں, عقل میں نہ آنے والی ہیں. چکر لگوائے جا رہے ہیں گھر کے, سعی کروائی جا رہی ہے سات چکر لگاؤ, حرم کی نمازیں چھوڑ کر میدان میں آ جاؤ, عرفات میں, مینا میں, مزدلفہ میں یہاں پر آ جاؤ. یا قربانی کا عمل ہے, سراسر عقل میں نہ آنے والی چیز ہے. اس لیے عقل کو ہم جہاں اس کا دائرہ ہے اس میں رکھیں. اگر اس سے خارج کرنے کی کوشش کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم سے غلطیاں ہوں گی. اسی لیے کفار نے یہ کہا تھا کہ ان نمل بئی او مثل الربا, قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے یوں کہا کہ یہ جو بیع اور یہ خرید و فروخت اور ربا یعنی سود میں کیا فرق ہے, فرق کیا معلوم ہوتا ہے. نری عقل سے اگر سوچا جائے تو انہوں نے عقل لڑانے کی کوشش کی اللہ کے حکم میں, تو ان کی زبانوں سے یہ نکلا ان نمل بئی او مثل الربا. ایک سودا ہو گیا کہ میں تمہیں پیسے اتنے دے رہا ہوں, 50,000 روپے ادھار دے رہا ہوں, تم واپس کرو گے تو 1,00,000 واپس کرو گے. یہ ایک قسم کا سودا ہے, معاملہ ہے, بیع میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تمہیں اس کا حق نہیں ہے, بس اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے, بیع کو اللہ نے حلال کیا ہے, خرید و فروخت کرو, لیکن سود کو حرام کر دیا, بس اس کو مان کر چلو, تم سے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے کرو. عقل کو استعمال مت کرو. ورنہ یہی انجام ہوگا کہ ایک فرقہ گزرا ہے قرامتہ, اس کا جو بڑا تھا اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ خط لکھا ہے اور نصیحت کی ہے کہ بھائی کسی اجنبی عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے, تمہاری بہن جب گھر میں موجود ہے تمہارے مزاج کو سمجھنے والی ہے, تم کیسے کھانے پسند کرتے ہو, تمہارا مزاج کیا ہے, تمہاری وہ ہر طرح خدمت کر سکتی ہے. تو یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ بہن کا ہاتھ تو تم اجنبی کے ہاتھ میں تھما دو, اس کو گھر سے رخصت کر دو اور ایک اجنبی عورت کو اپنے گھر میں لے آؤ. جس اجنبی کے ہاتھ میں تم نے اپنی بہن کا ہاتھ تھما دیا یہ بھی کوئی ضمانت نہیں کہ ان میں آپس میں نباہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. اور جس اجنبی عورت کو تم لے کر آئے ہو نکاح کر کے اس کی بھی کچھ ضمانت نہیں کہ تمہاری اس سے بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جو بہن موجود ہے اس کے بارے میں تو تمہیں ساری معلومات ہیں, اس کو تمہاری ساری معلومات ہیں, تمہیں اس کی ہیں. نیری عقل سے اگر سوچا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہے, لیکن اللہ نے حرام کیا ہے, اللہ کا حکم یہ نہیں ہے. لہذا عقل کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یہ نتائج نکال رہے ہیں لوگ. ایک شخص نجاست کھا رہا تھا, پاخانہ کھا رہا تھا بیٹھ کے. اس سے کسی نے پوچھا, بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ کیا کر رہا ہوں, یہ وہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ وہی تو ہے جو ہم کھاتے ہیں, بس ایک صورت اس کی تبدیل ہو گئی. یہ وہی چیز تو ہے ہم کھاتے ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں. اگر آپ نیری عقل سے سوچیں, شریعت کے مسائل کو نہیں, شریعت کے مسائل کو فی الحال ان کو زیر بحث نہ لائیں, نیری عقل سے سوچیں, نیری عقل سے, تو اس کا یہ جواب آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے. کوئی اگر نیری عقل سے اس کے جواب کو سوچے تو غلط ثابت نہیں کر سکتا, یہ جواب بالکل صحیح ہے. اس نے کہا, بھئی یہ کیا کر رہا ہوں میں, جو وہی چیز تو ہے جو ہم کھاتے ہیں, جس کو ہم 24 گھنٹے کھاتے ہیں, رات دن میں کھاتے ہیں, وہی چیز تو ہے. تو عقل کا تو یہ حال ہے. ایک لاش ہے, لاش یا میت, وہ کچھ بھی کسی کا نہیں بگاڑ سکتی. اگر آپ عقل سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہے گی, یہ لاش ہے, میت ہے, کچھ نہیں کر سکتی, کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لیکن اگر کوئی ایک رات میت کے ساتھ لیٹ کر ایک رات گزارنا چاہے اکیلے کمرے میں, تو عقل اس کی اجازت نہیں دے گی. ایک طرف وہ تسلیم بھی کر رہی ہے کہ ہاں میں تسلیم کرتی ہوں, یہ میت ہے, یہ لاش ہے, لاش ہے, کچھ نہیں کر سکتی, کچھ نہیں بگاڑ سکتی, مگر میں اجازت نہیں دیتی کہ آپ لیٹیں اس کے ساتھ اور ایک رات پوری گزاریں اکیلے کمرے میں, نہیں کر سکتی, اس کی اجازت نہیں دیتی. لہذا آپ دیکھ لیجئے, کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ایسا کرنے پر, اور اس کو وحشت آئے گی. یہ ہے عقل کا حال. ایک طرف وہ تسلیم بھی کر رہی ہے اور دوسری طرف اجازت بھی نہیں دے رہی. تسلیم بھی کرتی ہے کہ نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, لیکن دوسری طرف اجازت بھی نہیں دیتی کہ آپ رات گزار لیں اکیلے کمرے میں میت کے ساتھ لیٹ کر. تو بھائی ایسی عقل کو اس کی حدود میں رکھنا چاہیے. یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں جا بجا فرمایا ہے نا, لعلکم تعقلون ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, تاکہ تم سمجھو, ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار, اے آنکھوں والوں ذرا عبرت حاصل کرو, سمجھو, اپنی عقل کو استعمال کرو. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, کہیں پہ یہ الفاظ ہیں, اولی الالباب, یہ بھی اس سے بھی مراد عقل ہے, عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. جا بجا یہ الفاظ ہیں, اس سے کون سی عقل مراد ہے؟ وہ عقل مراد نہیں ہے جو تمام حدود کو پار کر جائے, وہ عقل مراد ہے جو اللہ تعالی کے احکام کے تابع ہو. یا تو خرد کو, ہوش کو, مستی و بے خودی سکھا, یا نہ کسی کو ساتھ لے ان کے حریم ناز میں. یا تو اپنی خرد یعنی عقل کو اور ہوش کو بھی اللہ کا دیوانہ بناؤ, یا دونوں کو ایک طرف رکھ کے اللہ کا راستہ طے کرو. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تابہ منزل صرف دیوانے گئے. بس جتنے فرزانے گئے اور انہوں نے عقل کو استعمال کیا کہ اگر عقل میں آئے گا تو ہم تسلیم کریں گے, عقل میں نہیں آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے. ایسے لوگوں کو لوٹنا پڑا اور اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکے. اللہ تک جو لوگ پہنچے ہیں, جنہوں نے اللہ کا راستہ طے کیا ہے اور اللہ تک پہنچے ہیں, وہ دیوانے ہیں, دیوانے ہی پہنچے ہیں. سوائے دیوانگی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے جو اللہ تک پہنچا سکے ہم لوگ. تو لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تابہ منزل صرف دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. وہی راستے مستند مانے جاتے ہیں جن سے ہو کر اللہ کے دیوانے اللہ تک پہنچے ہیں, ورنہ کوئی راستہ معتبر نہیں مانتا. ہم دنیا میں بھی تسلیم کرتے ہیں, سپر ہائی وے سے ساری بسیں روزانہ جاتی ہیں, حیدرآباد تک پہنچ جاتی ہیں. اگر کوئی کہے یہ کچے میں راستہ جا رہا ہے, یہ وہ, اس سے آپ جلدی پہنچ جائیں گے, کوئی اعتماد کرے گا اور کچے میں اپنی گاڑی ڈال دے گا؟ وہ یہی کہے گا بھائی ہزاروں لوگ روزانہ جاتے ہیں آتے ہیں, وہاں سے بسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, بھائی ہمارے لیے تو یہی راستہ ٹھیک ہے. ایسے رائے کو اور اس طرح کے آدمی کی رائے کو دیوانے کی بڑھ سمجھا جائے گا کہ نہیں بھائی ہمارے لیے یہی راستہ ہے جس پر اور بسیں سب جا رہی ہیں, روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں, لہذا ہمارے لیے بھی وہی راستہ متعین ہے جس راستے سے ہو کر انبیاء علیہ السلام گئے, جس راستے سے ہو کر انبیاء علیہ السلام کے پیروکار گئے, جس راستے سے ہو کر اولیاء کرام گئے, جس راستے سے ہو کر صحابہ کرام گئے. یہ سب اللہ کے دیوانے تھے, یہی دیوانوں کا راستہ ہمارے لیے متعین ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور وہ دیوانگی کا راستہ یہی ہے کہ عقل کو ایک طرف رکھ کے اللہ کا راستہ طے کریں, یا عقل کو بھی دیوانہ بنا لیں, تابع کر لیں اللہ کے حکم کے. جن لوگوں نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیا وہی کامیاب ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, ان کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ. ان کو تم ایک تابوت میں بند کرو اور دریا میں بہا دو. ایک چھوٹے سے بچے کو تابوت میں بند کر کے دریا میں بہانا یہ عقل کے خلاف ہے, کیا پتہ ڈوب جائے وہ, اور نہ جانے کب تک یہ پانی میں رہے, چھوٹا بچہ ہے, بھوک کی وجہ سے مر جائے, پیاس کی وجہ سے مر جائے, اس کو دودھ نہ ملے تو کیا ہوگا؟ یہ ساری باتیں عقل میں آتی ہیں, مگر انہوں نے اللہ کا حکم سمجھا اور اس پر عمل کیا, ان کو تابوت میں رکھا اور بہا دیا. انا ردو الیک وجاعلوہ من المرسلین, دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں تم جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو, اور ہماری بات پر یقین رکھو کہ اس بچے کو ہم تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے. رسول وجاعلوہ من المرسلین, انا ردو الیک, ہم تمہارے پاس اس بچے کو لوٹا دیں گے, اس کو رسول بنانے والے ہیں ہم. بس انہوں نے عقل نہیں استعمال کی, اللہ کے حکم, اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا اور عمل کر لیا. پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اللہ کا نقشہ, اللہ تعالی نے اپنا نظام چلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینے سے انکار کر دیا, کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے تھے. فرعون کے محل میں وہ تابوت پہنچا اور اس طرح دودھ پلایا گیا تو انہوں نے دودھ نہیں پیا. تو ان کی بہن تھی, والدہ نے کہا تھا ان کی بہن کو کہ جاؤ چپکے چپکے سے دیکھتی رہو کہ یہ تابوت جا کس طرف رہے. وقالت لأخته قصی فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون, تو وہ چپکے سے کنکیوں سے دیکھ رہی تھی. یہاں تک کہ وہاں تک جب پہنچی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا کسی کا بھی, تو ان کی بہن نے کہا کہ میں ایک حل ادلکم علی اہلی بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون, کیا میں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کے لیے خیر خواہ بھی ثابت ہوں گے اور اس کی کفالت بھی کر لیں گے. اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ان کی والدہ کے گھر واپس پہنچا دیا گیا, واپس پہنچایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے فرعون کے خزانوں سے. تو والدہ, ان کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا, عقل کو تابع کر دیا. تو اللہ نے ضائع نہیں کیا. جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی, انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کی اہلیہ نے کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, فرمایا ہاں, اشارے سے فرمایا ہاں, اذ اللہ یضیعنا, پھر یہ فرمایا کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. یہ ہے عقل کو تابع کر دینا اللہ کے حکم کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے جو ہاتھ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, آپ, انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے, فرمایا اس کو ڈالیے زمین پر, ڈالیے زمین پر, ڈالا تو اژدہا بن گیا. اور پھر جب جادوگروں کے سامنے اس معجزے کا اظہار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, وہاں پر بھی یہی فرمایا, فأوجس فی نفسہ خیفتا موسیٰ, انہوں نے جو اپنے جادو کے بل پر, جادو کے زور سے کچھ رسیاں تھیں, ان کو ایسا لگا, یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا, وہ رسیاں تھیں, وہ ان کے جادو کے بل پر وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے سانپ ہوں اور رینگ رہے ہوں. بعض روایات میں آتا ہے 70,000 جادوگر تھے اور ہر ایک کے پاس دو دو رسیاں تھیں, تو 140,000 سانپ بیک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک سانپ سے ہمارا تو برا حال ہو جائے اگر کوئی ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہا ہو. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, بشری تقاضے کی وجہ سے خوف محسوس ہوا, لیکن کیا فرمایا, قلنا لا تخف انك انت الاعلى, ہم نے یہ کہا کہ دیکھو ڈرو مت, تم ہی برتر رہو گے, والقی ما فی یمینی کا تلقف ما صنعوا, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو, تم اپنے اس عصا کو ڈال دو, دانے ہاتھ میں جو تمہارا عصا ہے اس کو ڈال دو نیچے. اس کو ڈالا, وہ اژدہا بن گیا, سارے سانپوں کو منٹوں کے اندر نگل گیا. یہ ہے عقل کو تابع کر دینا اللہ کے حکم کے. جب ایسا ہو جائے تو اللہ کا نظام چلتا ہے. اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, آگے دریا ہے, پانی ہے, اور انہوں نے آگے جو پانی کو دیکھا انہوں نے کہا اننا لمغرقون, بس اب تو ہم غرق ہونے والے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں ہم غرق ہوں گے, میرے ساتھ میرا رب ہے, ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا. فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, لہذا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو ماریے سمندر پر, ماریے, راستے بن گئے. انہوں نے جیسے اللہ نے فرمایا ویسے کیا, راستے بن گئے. یا اللہ, ان کی قوم کو من و سلوہ کھلایا اللہ سبحانہ و تعالی نے, وانزلنا علیہم المن والسلوہ, من و سلوہ کھلاتے رہے, ایک عرصے تک ان کو کھلاتے رہے, کوئی اور راستہ نہیں تھا کھانے پینے کا, تو یہی کھلاتے رہے. پچاس ہزار سال کا قیامت کا دن ہوگا, 50,000 سال کا. آج چند گھنٹوں کا ایک دن ہوتا ہے اور ہم 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں, صبح کا ناشتہ بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اور وہ 50,000 سال کا دن ہوگا, ہم سب وہاں موجود ہوں گے, ایک دن وہ آنے والا ہے. لیکن اللہ ہمیں زندہ رکھیں گے 50,000 سال تک بغیر کچھ کھائے پیئے, اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اپنے لوگوں کے اعمال کے مطابق اس کی طوالت ہوگی. اس لیے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ فجر کی سنتوں کے برابر وہ دن ہوگا جن کے لیے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں آپ کا عام طور پہ معمول یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. لیجئے, یہ ہیں فجر کی دو سنتیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے اور بعض وہ ہوں گے جن کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، زندہ وہ بھی رہیں گے یہ بھی رہیں گے. اصحاب کہف کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 309 سال تک وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اس آیت کا مصداق یہ ہوا کہ 309 سال تک وہ غار میں رہے، سوتے رہے سوتے رہے سوتے رہے، بغیر کچھ کھائے پیے اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو زندہ رکھا. یہ اسی دنیا کا ہی واقعہ ہے. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، قال یا مریم انا لکی ہذا، انہوں نے فرمایا کہاں سے آ گئے تمہارے پاس یہ بے موسم کے پھل؟ انہوں نے عرض کیا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے بھی ایک نیک بیٹا دے دیجیے. انک سمیع الدعاء، آپ بھی دعاؤں کے سننے والے. اور اگر عقل سے سوچا جائے تو بیوی بانجھ ہیں اور خود اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ مایوسی کی حالت ہے، تو عقل سے سوچا جائے تو کچھ بھی نہیں، اسباب تو کچھ بھی نہیں، لیکن عقل کو ایک طرف رکھ کے اللہ تعالی سے دعا کی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں. اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا بھی قبول فرمائی اور ایک بیٹا ایسا عطا فرمایا. انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، یحییٰ نام رکھا گیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا. لم نجعل له من قبل سمیا، تو اور نبوت بھی عطا کی. بھائی یہ عقل کو ایک طرف رکھ کے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے، اللہ کا راستہ عقل کو ایک طرف رکھ کے طے ہوتا ہے. عقل کے ساتھ یا تو عقل کو دیوانہ بنا کر طے ہوتا ہے یا عقل کو ایک طرف رکھ کے طے ہوتا ہے. دو ہی باتیں ہیں ہمارے پاس. ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. بس مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اگر کی مگر سے شادی ہو گئی، اگر کی ہو گئی شادی مگر سے، یہ تو مولانا روم نے ایک حکایتن یہ لکھا ہے مثنوی میں، تو جو اولاد پیدا ہوئی اس کا نام تھا کاش، اولاد جو پیدا ہوئی اس کا نام تھا کاش. لب پہ ہوتا ہے نہ رہا ہے کاش جو اگر اور مگر میں رہتے ہیں. بس جو اگر اگر اور مگر، اگر یہ کر لوں گا مگر یہ ہو جائے گا تو بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا. جو ہچکچا کے یعنی جس نے عقل کو استعمال کیا، وہ عقل تو کہتی ہے نا ایسا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا، تو بس وہ تو رہ جائے گا ادھر، اور جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا. جس نے یہ سوچا کہ اللہ کا حکم ہے بس کرنا چاہیے، اس کے ساتھ معاملہ بھی پھر ویسا ہی ہوتا ہے. کیونکہ حدیث قدسی ہے صاف، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے حق میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے حق میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں صدقات سے مال بڑھتا ہے اور عقل کہہ رہی ہے کم ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں بڑھتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا سود سے مال بڑھتا ہے، عقل کہہ رہی ہے، عقل کہتی ہے سود سے مال، اسی لیے تو پی ایل ایس اکاؤنٹ میں پیسے رکھواتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کون کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے، چھوڑو ذرا پیسے تو زیادہ ملیں گے، ڈیفینس سرٹیفکیٹ کیوں لیتے ہیں، عقل کو استعمال کیا، اللہ کا حکم ایک طرف رکھا، اللہ فرمانے فرمانے دو، ابھی تو پیسہ زیادہ ہو نظر آ رہا ہے، تو عقل کہہ رہی ہے پیسہ زیادہ ہوگا، یہاں پی ایل ایس اکاؤنٹ میں رکھواؤ، ڈیفینس سرٹیفکیٹ لو، لائف انشورنس کرواؤ، اور یہ پرائز بانڈ ہے اور جتنی اسکیمیں ہیں سودی، آج باطل کا حربہ دو چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ایک مالی اسکیمیں اور ایک عورت، مال اور عورت، یہ دو چیزوں سے امت کو برباد کیا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ، ایک صاحب کے جوان لڑکے میرے پاس آئے، جوان لڑکے کے ہمارے والد صاحب کے لیے کچھ کیجئے، کچھ علاج کیجئے، ایک عورت پہ عاشق ہو گئے ہیں اس عمر میں، سفید داڑھی کے ساتھ، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ باطل کا حربہ دو چیزیں ہیں جن سے آج امت کو انہوں نے جکڑ رکھا ہے، مال سودی اسکیمیں بنا رکھی ہیں اور عورت، دونوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ان لکل امت فتنتن و فتنت امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، یہود نے اس کو لے لیا، بس باطل نے اس کو لے لیا، پکڑا کہ اچھا ان کے نبی نے یہ فرمایا ہے، بس مالی اسکیمیں پھیلاؤ، باطل غلط قسم کی مالی اسکیمیں پھیلا دو، کیونکہ ان کے نبی نے فرمایا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے، دوسری روایت میں فرمایا ما ترکت من بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے حق میں عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے حق میں عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، ما ترکت من بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء، انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا، لو جی پھیلاؤ اس کو بھی، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے اور صدقہ دینے سے زکات دینے سے مال کم ہوتا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو تو مٹاتے ہیں، سود کے مال اللہ برکت نہیں دیتے، اس ختم مال ختم ہو جاتا ہے، اور ویربی الصدقات، اور مال اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں، زکات دینے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کثرت سے حج اور عمرے کرو تمہارا مال بڑھے گا، اور عقل کیا کہتی ہے کثرت سے حج عمرے کرو گے تو آج کل تو لاکھوں روپے کا حج اور عمرہ ہے، میں نے ایک صاحب کو دیکھا مارکیٹوں میں ان کا چل پھر کر قلم بیچنے کا کاروبار ہے، قلم بیچنے کا، وہ حج پر تھے، کہنے لگے میری ایک آرزو تھی کہ اللہ کا گھر دیکھوں، قلم بیچتا ہوں آپ تو جانتے ہیں، تو اللہ نے مجھے پہنچا، اسی قلم بیچنے کے راستے سے میں نے ایک ایک پیسہ کر کے جمع کیا، اللہ نے میری مدد فرمائی اور ہو گیا، اور آج میں یہاں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں، اور کچھ یہ لوگ ہیں بھائی حج پہ کیوں جائیں، ہمیں تو بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ شادی کیسی ہوتی ہے، شادی ہوتی کیسی ہے، پڑھیے آپ بھی تھی اٹھا کے مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ، آج جن کی کتاب ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، جہاں جہاں دعوت کا کام ہے تبلیغ کا کام ہے، یہ ایسے ہی تو نہیں بن گئے تھے مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ، تو مولانا عاقل صاحب جو ان کے داماد ہیں ان سے میری مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی، میری جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا میری خواہش تھی کہ اللہ ان سے میری ملاقات کروا دیجیے، اللہ نے مسجد نبوی میں ملاقات کروائی، اور عصر سے مغرب کے تک الحمدللہ بیٹھ کے ملاقات کا شرف حاصل رہا، یہ وہ ہیں جن کو مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے سہارنپور میں دیکھا، جمعے کے بعد ان کو بلایا، طالب علم تھے، فرمایا میری بیٹی سے شادی کرو گے عاقل، انہوں نے کہا جی حضرت اتنے بڑے بزرگ کی بیٹی انکار کون کر سکتا تھا، لہذا فرمایا بس عصر میں آ جاؤ، عصر میں نکاح ہوگا، مغرب کے بعد رخصتی ہو جائے گی، اسی دن فرمایا عصر میں آ جاؤ تیار ہو کے، اور مغرب کے بعد نکاح، عصر کے بعد نکاح ہوگا، مغرب کے بعد ہم تمہاری دلہن تمہارے گھر پہنچا دیں گے، گھر پر پہنچے تو بیوی سے کہا فلاں بچی کا میں نے رشتہ طے کر دیا ہے، انہوں نے کہا آپ پہلے بتا دیتے تو میں کچھ جوڑے وغیرہ تیار کر لیتی. فرمایا مجھے نہیں پتا تھا میری بچیوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں. انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. عصر کے بعد نکاح ہوا, مغرب کے بعد رخصتی ہوئی. یہ ہے جی شادی. بزرگوں نے عمل کر کے دکھایا, عمل کر کے. آج کوئی ہے ایسا؟ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر بزرگ بننے کی بھی نہ سوچے. انہوں نے عمل کر کے دکھایا. شریعت اس کو کہتے ہیں, اس کو شریعت کہتے ہیں جو تم کر رہے ہو. یہ سب تمہاری خواہشات ہیں اور سب تمہارے رسم و رواج ہیں جنہوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے. جی وہ بیٹی کی شادی کرنی ہے حج پہ. بھائی حج سے کیا تعلق ہے بیٹی کی شادی کا؟ بیٹی کی شادی تو ایسے ہوتی ہے. اللہ, حضرت مریم کو حکم دیا جا رہا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. وہ کہہ رہی ہیں کہ قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. کیسے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ اللہ فرما رہے قال کذالک قال ربک ہوا علی ہین. تم تو یہ سمجھ رہی ہو کیسے ہوگا, ہمارے لیے آسان ہے. اللہ فرما رہے ہمارے لیے آسان ہے. خیر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, یہ بھی عقل میں نہ آنے والی بات ہے لیکن ہو گئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جنگل میں, اور حکم دیا جا رہا ہے یہ جو کھجور کا سوکھا ہوا تنا ہے, درخت بھی نہیں سوکھا ہوا تنا ہے, اس کو اپنی طرف کھینچو. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو, اس سوکھے ہوئے تنے کو اپنی طرف کھینچو. ایک ایسی عورت سے جس کے ہاں بھی بچے کی ولادت ہوئی ہو, اس سے یہ کہا جا رہا ہے اس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو اپنی طرف کھینچو. کھجور کا تو کوئی ویسے ہی تر بھی تنا ہو اور وہ ہرا بھرا درخت ہو, تب بھی اس کے تنے کو اپنی طرف نہیں کھینچا جا سکتا, ہلایا نہیں جا سکتا. لیکن اللہ فرما رہا ہے تم یہ کرو, اور تم جب یہ کرو گی تو ساقط علیہ کی روتا بن جنیا, یہ تمہارے اوپر سوکھا ہوا تنا تمہارے اوپر بالکل تازہ تازہ کھجوریں گرائے گا. تم وہ کرو تو صحیح جو پہلے ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے بھی عقل کو تابع کر دیا اللہ کے حکم کے, وہ بھی اللہ کی بندی تھی, لہذا حکم کے مطابق کھینچا تو وہ کھجور گرنے لگے, تازہ کھجور گرنے لگے. ہمارا تو معاملہ الگ ہے نا, ہم تو اللہ کے بارے میں گمان جیسا رکھیں گے ویسے ہی اللہ ہمارے حق میں ہو جائیں گے. صدقہ ہم دیتے ہیں صدقہ, او ہو اللہ تو فرما رہے مال بڑھتا ہے اس سے, لیکن ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ پیسے جا رہے ہیں. صدقہ دیتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے پیسے چلے گئے, پیسے چلے گئے, تو وہی ہوتا ہے پھر معاملہ اللہ کے ہاں سے. جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے بندہ, میں اس کے حق میں ویسے ہی بن جاتا ہوں. تو جب تک یہ عقل کو ہم استعمال کریں گے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. نماز پر رزق کا وعدہ ہے, روزے پر تقوی کا وعدہ ہے. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں, زکوٰۃ کے مال کو اللہ بڑھاتے ہیں, اس میں برکت دیتے ہیں. زکوٰۃ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں, صدقات دینے سے اللہ مال کو بڑھاتے ہیں, کثرت سے حج اور عمرے کرنے سے مال بڑھتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی, کیونکہ عقل تو دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور اللہ یہی تو چاہتے ہیں جو نظر آ رہا ہے اس کو مت سوچو. قدرت پر یقین کرو. الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ایمان لاتے ہیں غیب پر, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے ہیں, اگرچہ نماز کے قائم کرنے میں کاروبار کا نقصان ہے, گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے کچھ وقت کے لیے. کاروبار کو اگر کاروبار پر ہے تو کاروبار کو چھوڑنا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ مال ہم نے ان کو دیا ہے تو خرچ کرنے میں عقل یہ کہتی ہے کہ مال کم ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہو, مال کم ہو رہا ہے, یہ کم ہو رہا ہے, فلاں کام بھی تو ہے, فلاں کام بھی تو ہے, فلاں چیز بھی تو تمہیں خریدنی ہے, مگر وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو یہی ہے غیب کی علامات بیان کی گئی. یہ ایمان بالغیب ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ یہی وہ لوگ ہیں اولائک علی ھدی من ربہم و اولائک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. عقل میں آئے نہ آئے، عقل کہہ رہی ہو یہ ہوگا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہم وہ کریں جو اللہ فرما رہے ہیں. مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حکیم الامت کو خط لکھا کہ حضرت میں زکات دیتا ہوں، زکات تو زکات دیتے وقت دل نہیں مانتا، بہت گراں گزرتا ہے دل کے اوپر زکات کی ادائیگی، تو یہ تو اخلاص کے منافی ہوا. یہ خط تھا ان کا، شیخ کو خط لکھا کہ میرے دل کی یہ کیفیت ہے، دل تو مانتا ہی نہیں ہے اور طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن میں پھر بھی زکات دیتا تو ہوں، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو اخلاص کے منافی ہے. فرمایا اخلاص، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اخلاص کے منافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو دگنا اجر ملے گا، ایک تو زکات کی ادائیگی کا حکم پورا کیا آپ نے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، طرح طرح کے خدشات آ رہے تھے، آپ نے پھر بھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھا، عقل کو ایک طرف رکھا اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر زکات کے امر کو، زکات کے حکم کو پورا کیا، تو اس پر دگنا اجر ہے، اخلاص کے منافی نہیں ہے، عین اخلاص ہے، عین اخلاص ہے. نماز بھی ہم پڑھنے آتے ہیں، کیا یہ اخلاص کے خلاف ہے کہ ڈھیروں کام ہوتے ہیں، فلاں کام بھی کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے، لیکن پھر بھی ہم آ جاتے ہیں تمام تفکرات کو چھوڑ کر، تو پھر یہ عین اخلاص ہے. بلکہ جتنا جس کا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی ہے جو بالکل ریٹائرڈ ہو چکا ہو، پینشن لیتا ہو، وہ اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو ہزاروں فکریں لگی ہوئی ہیں، عین وقت پر وہ اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے، جلدی جلدی وہ دیکھتا ہے دو تین منٹ نماز میں رہ گئے، جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور جلدی جلدی ہانپتے کانپتے مسجد میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. فرمایا نور کے اعتبار سے، ثمرات اور برکات کے اعتبار سے اس کو زیادہ اجر ملے گا جس کے اوپر فکریں زیادہ ہیں، کام کاج زیادہ ہیں، مصروفیت زیادہ ہے، مگر پھر بھی نماز کے لیے آ گیا. اس کو اتنا اجر نہیں ہے جو بالکل فراغت کی زندگی ہے، اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ گیا، اس کے لیے اتنا اجر نہیں ہے. جس کا مجاہدہ زیادہ اس کا اجر بھی زیادہ. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ عقل ایسے نہیں مرتی، یہ عقل ایسے نہیں مرتی، یہ عقل تو کسی عقل مند کے پاس جانے سے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا عجیب ملفوظ ہے، مجھے بہت پسند ہے. حضرت فرماتے تھے ہم لوگ نالائق ہیں، اگر ہم کسی نالائق کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالی ہماری نالائقی کا نہ ہٹا دیں گے تو ہم لائق بن جائیں گے. بس یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے. اس کو تو دنیا مانتی ہے، دنیا مانتی ہے. میں کہتا ہوں کرکٹ والوں سے، ہاکی والوں سے پوچھتا ہوں آپ کوچ کیوں بناتے ہیں؟ آپ ذرا پوچھئے کرکٹ والوں سے جو کرکٹ کھیلتے ہیں، بھائی آپ کوچ کیوں بناتے ہیں اپنا، کیا ضرورت ہے آپ کو کوچ بنانے کی؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی کوچ بنانا بہت ضروری ہے. ہاکی والوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں بھائی کوچ کیوں بناتے ہیں، اتنا پیسہ اس کو دینا پڑتا ہے کیوں بناتے ہیں، رہنے دیں. کہنے نہیں نہیں بھائی بہت ضروری ہے، آپ کو کیا معلوم. تو کیا شیخ کی حیثیت کوچ کے برابر بھی نہیں ہے؟ ذرا ان سے پوچھے تو یہ کیا کیوں بناتے ہیں شیخ کوچ کو، کوچ کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ یہ ڈاکٹر لوگ جو اس سے فارغ ہوتے ہیں ایم بی بی ایس کر کے، یہ ایک سال ہاؤس جاب کیوں کرتے ہیں؟ بعض اوقات راتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، اپنی راتوں کی نیند کیوں خراب کرتے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھا جائے کہ یہ ہاؤس جاب آپ نے کیوں رکھی ہے؟ چھوڑیں ہاؤس جاب کو، جیسے ہی فارغ ہوں یہاں سے میڈیکل کالج سے، ان کو چاہیے اپنی پریکٹس شروع کریں. لیکن اس اصول کو دنیا نہیں مانتی، نہیں تسلیم کریں گے، اور ایسے شخص کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی. بے شک آپ ایم بی بی ایس ہیں، ہم مانتے ہیں آپ پانچوں سال آپ نے گولڈ میڈل لیا ہے، بے شک آپ بہت اچھے، بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھے، لیکن آپ کو پریکٹس کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے ہاؤس جاب نہیں کی. یہی تو کہتے ہیں حضرت والا، فرماتے ہیں درد عشق حق بھی تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے، مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ بخاری شریف کا آخری درس دیا، بخاری شریف کو بند فرمایا، سامنے مولانا عبداللہ شجاع آبادی پر نظر پڑی، سامنے تشریف حاضر تھے ان کے شاگرد تھے شجاع آباد ملتان کے قریب، یہاں سے وہ دیوبند پڑھنے گئے تھے، فرمایا عبداللہ آج رسمی طور پہ تم نے بخاری کو ختم کر لیا، اب یہ جو کچھ تمہیں علم حاصل ہوا ہے اس پر عمل ہو جائے، عمل نصیب ہو جائے تو 6 مہینے کسی اللہ والے کے پاس گزار لو. اس کو تو دنیا کے معاملے میں سمجھ میں آ گئی ہاؤس جاب، دنیا کے معاملے میں بلکہ دنیا سے بھی نیچے کھیل کود کا معاملہ، اس میں بھی کوچ کا مقرر کیا جانا سمجھ میں آ گیا، لیکن یہاں سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی دین کا مربی بھی ہونا چاہیے جس سے ہم تربیت حاصل کریں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم عقل لڑاتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل مندی نصیب فرمائے، وہ عقل مندی وہ ہوش مندی جو مطلوب ہے وہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شرف الدین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالی ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، آخرت کی تمام منازل کو آسان فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر نصیب فرمائے.